الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: قطعت قل من قطعت أعط من حرمت واعف عن من ظلمت. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے دوستو بزرگو اور میری ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں ہماری طرف متوجہ فرمائی ہیں. نعمتوں کو شکر ادا کرتے ہیں تو نعمتیں بڑھتی ہیں، اور نعمتیں اگر آدمی نعمتوں کو شکر ادا نہ کرے اور اس کو سمجھے فور گرانٹیڈ ہے، یہ تو نعمت ایسا ہی ہے بھائی، ایسا ہی ہے نعمت، ہے دوسرے لوگوں کے بعد بھی تو ہے، تو وہ جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے وہ چھن جاتی ہے. جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ واپس لیتے ہیں. بھائی شکر ادا کریں، بھائی دوسروں کے پاس ہے یا نہیں ہے اس سے کیا آپ کرو پا رہے. جو اللہ تعالیٰ کی نعمت آپ کی طرف متوجہ ہے، ہماری طرف متوجہ ہے، ہم کو اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ نعمت ہم کو اپنے عطا فرمائی. کہ آپ محض آپ کا اپنا فضل ہے کہ یہ نعمت آپ نے عطا فرمائی. تو ایک جگہ پہ میں ہم کھانا کھا رہے تھے دسترخوان پہ، تو دسترخوان کے اوپر ایک چیز صاحب نے ولیمہ کیا تھا، تو وہ جو کھانا سرو کرنے والا آدمی تھا اس نے دسترخوان پہ سرو کیا. اب کھاتا بھی جا رہا ہے آدمی، ساتھ میں چار پانچ سات آٹھ دوست کھاتے بھی جا رہے ہیں، ان کو بریانی کو یا کون سی چیز تھی، اور ساتھ میں ایک بندہ تھا وہ یہ کہہ رہا ہے یار وہ جو دو ہفتے پہلے والی جو تھی نا دعوت، اس کی بریانی شاندار تھی یار، پتا نہیں کہاں کی بریانی بنائی اس نے، اس نے کہا اس کی شاندار بریانی. یعنی دوسرے الفاظ میں ان ادر ورڈ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی والی بریانی اچھی نہیں ہے. بہت خطرناک ترین بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت ابھی ملی ہوئی ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کے شکر ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ایمان کی نعمت بھی ایسی نعمت ہے، اور دنیا کی جتنی نعمتیں وہ بھی ویسی نعمت ہے، اولاد کی نعمت بھی ویسی نعمت ہے، ہدایت پہ ہونے کی نعمت بھی بہت ویسی نعمت ہے، نماز پڑھ لینے کی نعمت بھی ویسی نعمت ہے. اور ان ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ غور کرتا رہے آدمی تو آدمی لکھنا بہت مشکل ہے، لکھنا مشکل ہے کہ کتنی ساری نعمتیں میرے اوپر آج کے دن میں ہیں، لکھنا مشکل ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، میں یحرم الرزق یحرم الخیر کلہ. کیا فرمایا، میں یحرم الرزق میں یحرم الرزق میں یحرم الرزق یحرم الخیر کلہ. جو نرم دلی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر سے محروم کر دیا، یعنی اس کے پاس صرف کوئی جو بھی چیز ہے اس کے پاس وہ بیکار ہے، یوز لیس ہے، اس کے وہ ساری خیریں جو ہے نا اس کے پاس، وہ ساری خیریں اس کے پاس ایسی ہیں کہ جیسے جلد یا بغیر وہ چھن جائیں گی، صرف اس وجہ سے کہ اکھڑ بنا اس کے اندر آ گیا. من یحرم الرزق، جو آدمی نرم کوئی سے محروم کر دیا گیا، نرم دل کے رقیق پنے سے، دل کے اندر جو نرمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے آدمی کے اندر بہت ساری یعنی اچھائیاں پھوٹتی ہیں. بہت بڑی نعمت ہے یہ کہ دل نرم ہو کسی آدمی کا. کتنے لوگ یعنی دوسرے آدمی کو دیکھتے ہیں اور وہ پریشانی کے اندر ہوتا ہے، اور مدد کتنے لوگ کرتے ہیں، مدد کتنے لوگ کرتے ہیں. ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد لکھتے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ پیسے جیب میں لے کے چلو، کہ راستے میں اگر کوئی آدمی ایسا مل جائے، رشتے داروں میں کوئی ایسا آدمی مل جائے دوستوں میں کوئی ایسا جس کو ضرورت ہو تو آپ کم از کم اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے پیسے دیے ہوئے ہیں, لیکن پیسے گھر کے اندر. یہاں پہ ہمارے ایک دوست ہیں, وہ صاحب اپنا موبائل بھی جیب میں, گھر میں بٹوا بھی گھر میں, جب مسجد جاتے ہیں اور چیز گھر میں اسپنج کی دو پٹی والی اسپنج کی چپل پہن کے جاتے ہیں کہ بھائی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے یار, ایسے کون سی چوری کر رہا ہے یار, بندہ کون سا اسنیچنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے, اسنیچنگ کبھی کبھی خال خال ہو جاتی ہے. آدمی کے پاس کچھ حضرت فرمایا کرتے تھے, کچھ اپنے پاس پیسے ایسے رکھو اپنے ساتھ کہ جو جس وقت کسی آدمی کو مشکل حالات میں دیکھو تو اس کی مدد کرو, ایسے ہائے ہائے کرتے ہوئے نہ رہ جاؤ. یا دل کے اندر اگر نرم دل بھی ہے آدمی لیکن کچھ ہے نہیں تو اللہ اس کے پاس مدد کرنے کے لیے کیا بنے گا, کیا کرے گا. اس لیے دل کی نرمی اللہ تعالیٰ سے مانگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی نرمی اللہ تعالیٰ سے مانگی. دل کی نرمی اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ بہت بڑی نعمت تھی. ورنہ قساوت قلبی ایسی چیز ہوتی ہے, یعنی قساوت کہتے ہیں سختی کو, کہ آدمی کے اندر اتنی سختی ہو کہ دوسرے آدمی کی پریشانی, اس پریشانی کے اوپر آدمی کو آنسو بھی نہیں نکل رہے. جب ہی تو ابھی شریف میں یہ آیا کہ جو غائب غائب کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے قبول فرماتا, غائب غائب کے لیے. ایک آدمی کو میں یہاں پہ نہیں ہے اس کے لیے میں دعا کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں اور اس دعا کو میرے ذخیرے میں بھی ڈالیں گے, اس کو بھی نہیں معلوم کہ یہ تو بہت اخلاص کے لیے کی دعا ہو گئی, یہ عمل بہت اخلاص کا عمل ہو گیا, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوا نا, یہ اس کے لیے دعا مانگی لیکن اس کو بھی نہیں معلوم. ایک تو یہ ہوتا دعا مانگی بھائی تمہارے لیے بہت دعا مانگی بھائی, چلو اس کا بھی دل خوش ہو گیا اس کے اندر, لیکن ایک ہی ایک دعا بھی مانگی اور اس کو پتا بھی نہیں چلا. کام تو اوپر ہی سے بننا ہے, کام تو اوپر ہی سے بننا ہے, تو اصل جو کام کرنا تھا وہ کام کر دیا اس نے. اور اگر وسعت ہو تو کرنا بھی چاہیے, وسعت ہو تو ایسا نہیں کہ کسی آدمی کا وسعت ہے لیکن پھر بھی دعا پہ اکتفا کر رہا ہے, اللہ میں اس کا بہت کام بڑھا دے, وسعت بہت ہے اللہ تعالیٰ وہاں پہ سر کے بچوں کو اللہ تعالیٰ پانی دے دیں, اور اس میں یہاں پہ وسعت بہت لیکن دے نہیں رہا, وہاں پہ پانی کے لیے کنواں کھودنے والے آ بھی رہے ہیں, غزہ کے بچوں کو یہ کر دیں وہ کر دیں, بس دعا ہی مانگ رہے. وہ وسعت ہے تو کام بھی کرے, اور وسعت ہر قسم کی ہو سکتی ہے. وسعت کسی آدمی کا وسعت نہیں ہے تو وہ کسی وسعت والے کو متوجہ بھی کر سکتا ہے, وسعت والے کو متوجہ کرنا بھی تو ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے خود صدقہ کر دیا. اس لیے میرے دوستو یہ دل کو, دل کی نرمی, یہ گناہ کی وجہ سے دل کی نرمی چھن جاتی ہے, قساوت آ جاتی ہے دل کے اندر. کب؟ جس وقت آدمی کے اندر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جب اس کے دل کے اندر اس بات کی نرمی نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ بے شمار آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں پھر مجھے اس برے کام سے بچ جانا چاہیے, جب اس کا دل اس بات سے تیار نہیں ہے گناہ کو چھوڑنے کو, تو پھر یعنی اتنا سخت ہو چکا ہے پھر آدمی کی یعنی نرمی کا کیا عالم ہوگا. مخلوق کے لیے وہ نرمی ختم ہو جاتی ہے, جانوروں کے لیے وہ نرمی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اس بات کی بہت فکر کریں کہ دل کی نرمی کرنے والے, پیدا کرنے والے اعمال کو کرنا شروع کریں, تاکہ یہ ایک ایکسرسائز ہے. ایکسرسائز بعض چیزیں ایکسرسائز سے آتی ہیں نا, ایکسرسائز سے. کوئی آدمی پش اپ پل اپ وغیرہ نہیں آتی ہیں اس کو, اور وہ ایک دفعہ کے اندر ہی ڈہ جائیں, ایک دفعہ کرے اور پھر اوپر ہی نہ ہو سکے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں بھائی آہستہ سے ایکسرسائز کرو, پہلے دن ایک دفعہ کرو, پھر چار دفعہ کرو, پھر چار چھ دفعہ کرو, اس طرح کرتے کرتے وہ پچاس دفعہ کرنے لگتا ہے. یہ آدمی کے اللہ تعالیٰ نے ایسے جو خاصیت اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ آدمی جس چیز کو جو چیز کو آدمی ایکسرسائز کرتا ہے اس چیز کے اندر آدمی ایکسل کرتا ہے, جس چیز کی ایکسرسائز کرتا ہے اس چیز کے اندر آدمی کو اللہ تعالیٰ اور آگے بڑھاتے ہیں, اور آگے بڑھاتے ہیں, اور آگے بڑھاتے ہیں. یہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, حضرت میرے ہماری تو آنکھیں ایسی ہیں کہ اٹھتی ہیں تو نیچے جاتی نہیں ہے, بے اختیار ہو جاتا ہوں عورتوں کو دیکھ کے, لڑکیوں کو دیکھ کے میں بے اختیار ہو جاتا ہوں, آنکھیں اٹھتی ہیں تو نیچے ہی نہیں جاتی. حضرت نے فرمایا آپ غلط فرماتے ہیں. حضرت نے, حضرت کا خاص طریقہ تھا کہ حضرت منطقی آدمی تھے, حضرت نے فرمایا یہ آپ کا آنکھیں اٹھانے کا عمل یہ قدرت ہے یا نہیں ہے؟ قدرت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو آپ کر سکیں اور نہ بھی کر سکیں. تو اگر آپ کی یہ قدرت ہے, جیسے مثال کے طور پر کسی آدمی کو فالج ہو جائے, تو اس کا ہاتھ نیچے لٹکا رہتا ہے,
اب یہ اوپر اٹھانے کی اس کو قدرت نہیں ہے کیونکہ فالج ہو گیا, اور نیچے رہنا بھی فالج وہ قدرت نہیں ہے کیونکہ فالج اس کے پاس یہ نیچے سے ہاتھ اٹھانے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی. تو فرمایا کہ بالکل اسی طریقے سے آنکھ اٹھانے کی آپ کے پاس جب صلاحیت ہے تو آنکھ گرانے کی بھی صلاحیت ہے آپ کے پاس, کیونکہ قدرت ہے آپ کے پاس. آپ کیا کریں, یغضوا من ابصارہم, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی نعوذ باللہ کوئی ایسا عمل ہمارے اوپر فرض نہیں فرماتے کبھی بھی انسانوں کے لیے جو ایسا مشکل عمل ہو جو کر ہی نہ سکے کوئی آدمی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے وہ احکامات دراصل کس کام کے لیے دیے, وہ کام یعنی وہ احکامات وہ ہیں جس کی اس کے پاس طاقت ہے, وسعت ہے کرنے کی, تبھی احکام دیے. ہمارے شہر اس کی مثال دیا کرتے تھے, کوئی آدمی کہے اپنے بچوں سے بھائی روزانہ چار گلاس دودھ پینا ہے, بھائی روزانہ دو گلاس دودھ پینے سے چار گلاس زیادہ ہو گیا, پہلوان ہوگا, پنجاب کا ہوگا, کراچی کا کوئی آدمی روزانہ صبح ایک گلاس شام کو ایک گلاس ہے, ایک کبھی صبح کو ایک کبھی شام کو, یہ پینا ضروری ہے تم کو, اور وہ ایک چٹاک بھی دودھ نہ لا کے گھر پہ بالکل دودھ نہیں ہے, اور وہ کہہ کہ بھائی دودھ پینا ضروری ہے ورنہ سزا ہوگی, تو یہ آدمی ظالم ہو جائے گا, بچوں کے پاس دودھ ہی نہیں ہے, دودھ کیسے پیے گا ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہیں, جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پہلے اس کے عذاب دیے ہوئے ہیں, اس کے بعد ہم کو حکم دیا, اب آدمی وہ کام کرے. کیا فرمایا, یا یل قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے, کوئی شرم کی بات ہوتی ہے, شرم کی بات تو ان ڈائریکٹ وے میں بولا جاتا ہے, ڈائریکٹ وے میں نہیں بولا جاتا, ان ڈائریکٹ وے میں بولا جاتا ہے تاکہ شرم کی بات کو وہ آدمی لے بھی لے اور ڈائریکٹ خطاب بھی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ شرم کی بات کی کہ نامحرم کے اوپر آنکھیں اٹھانے کا, اور نہ صرف مردوں کے لیے حکم بلکہ عورتوں کے لیے بھی حکم, عورتوں کے لیے بھی حکم, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہن, سیم حکم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, یہ عورتوں کے لیے ہو گیا, پچھلا والا مردوں کے لیے ہو گیا, لیکن یہ کس کو کہا جا رہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ آپ کہہ دیجیے, شرم کی بات ہے, اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نہیں اعلان کرنا چاہ رہے, میرے شیخ کا یہ اسلوب ہے. تو فرماتے تھے یہ اس سے تو اور زیادہ اس کی جو اہمیت ہے نا وہ ذہن کے اندر ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کروایا, کیا کہ اے ایمان والو قل للمؤمنین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ایمان والوں سے اپنی نظروں کو نیچے رکھیں, یغضوا من ابصارہم, یغضوا نظروں کو بچائیں, یغضوا کہتا ہے غضوا, یغضوا نظروں کو بچائیں, کیا کریں بھائی, ہر جگہ نیچے نہ رکھے بھائی, جا کے آگے ورنہ ٹھوکر مارے گا سیدھا ہسپتال میں, آگے ون ویلنگ نہیں کرنا بھائی, بہرحال کہیں اور چلی گئی بات, جس کی ون ویلنگ بھی چلی گئی, لیکن بات دراصل یہ ہے کہ آدمی نظروں کو بچائیں, اور ایمان والیوں کو حکم فرمایا اللہ تعالیٰ, ڈائریکٹ نہیں فرما رہے بلکہ نبی کو فرما رہے ہیں کہ آپ کیا دیجیے, یہ تو نبی کے ساتھ تو ایک ایسا تعلق ہوتا ہے جیسے باپ بچوں کا تعلق ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے, باپ بچوں کا تعلق ہے, اس میں آپ بتا دیجیے نظروں کو نیچے کریں, اور اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, ویحفظوا فروجہم, کیا فرمایا, نظروں کو نیچے کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیں, شرمگاہوں کی, میرے شیخ فرماتے تھے شرمگاہوں کی حفاظت کا نظر کی حفاظت سے بہت زبردست لنک ہے, جو آدمی یہاں پہ کوتاہی کرتا ہے وہ وہاں پہ بھی کوتاہی ہوگی, اس سے جلد یا بدیر کوتاہی ہوگی, اس لیے آدمی کیا کرے نظر کی حفاظت کرنا شروع کر دے, اور یہ نظر کی حفاظت کی وجہ سے یہ ایک میں نے مثال دی, اور بھی بہت سارے گناہ, جو آدمی جس گناہ کے اندر مبتلا ہے وہ گناہ چھوڑ دے تو دل کی سختی ختم ہوتی چلی جاتی, دل کے اندر نرمی آتی چلی جاتی, رفق آتا چلا جاتا ہے, رفق یہ بڑی نعمت کی چیز ہے, رفق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو اخلاق سکھائے وہ اخلاق عجیبی تھے, اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو عجیبی تھے, لیکن ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سکھانے کا اسٹائل عجیب تھا, شہزاد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے میں ایک بندہ آیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینا شروع کر دیا اور بہت زیادہ برا بلا کا, بہت زیادہ برا بلا کا. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عذاب کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, عذاب کی وجہ سے ہم بالکل خاموش رہے, اور خاموش رہ کے اس کو سمجھاتے رہے بھائی, بتاتے رہے ایسی بات نہیں ہے یار, تم کو کسی غلط فہمی ہو گئی, ایسی بات نہیں, ایسی بات نہیں, ایسے جان فرمائے. اچھا تھوڑی دیر کے بعد اور اس سے بہت ہی زیادہ ہو گیا, اوور ہو گیا نا, وہ بات گالیاں دیتے دیتے اوور ہو گیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بیٹھ کے تبسم فرما رہے ہیں. تبسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسکرانا بھی نہیں, خوش ہو رہا ہے, مطلب یعنی یہ خوش ہو رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جواب نہیں دے رہے. جب اس نے بہت زیادہ ہو گیا تو انہوں نے پھر جواب دے دیا, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جواب دے دیا, جواب دے دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ, چہرے کا رنگ تغیر آ گیا. تغیر آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے چل دیے, تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت, جو عاشق ہوتا ہے اس عاشق کو محبوب کے چہرہ بھی پڑھ لیتا ہے, ایسا نہیں ہے عاشق کے بعد محبوب کو کچھ بھی یہ اتنا اس نے کیا تھا, اتنا غصہ آیا تھا مجھے تو کیا ہے, مطلب کچھ بھی نہ کریں ہم, ایسا نہیں ہوتا عاشق, ایسا نہیں ہوتا عاشق تو محبوب کے اشاروں میں ناچتا ہے, عاشق تو محبوب کے چہرہ پڑھ لیتا ہے. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا اور پیچھے چلے, حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی, غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیں, غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیں, میری اصلاح کر دیں, ایسے کر کے پیچھے بھی چلتے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے اس وقت تک اس کی بات کے جواب فرشتہ دے رہا تھا, جب تم نے بولنا شروع کر دیا تو فرشتہ خاموش ہو گیا, تم نے کیوں بولنا شروع کیا؟ اعلیٰ ترین اخلاق فل من قطعت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, فل من قطعت, جو تم سے توڑے اس سے تم جوڑو, جو تم سے رشتہ توڑے, جو تم سے تعلقات توڑے, بھائی بہت ہے ان کے پاس نہیں جانا بھائی, فلانے کے پاس ان سے کاروبار نہیں کرنا بھائی, ان سے یہ نہیں, آپ ان سے جوڑیں, اپنی خوشی کے اندر بلا نہیں رہا ہے, خوشی کے اندر سب کو بلایا, سارے دوستوں کو بلایا, آپ کو نہیں, آپ کو چھوڑ دیا, آپ کو اس کو بلانے کا طریقہ ہے, اس کو اس کے قرب حاصل کرنے کا طریقہ ہے, اس سے جوڑنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی شادی میں پہنچ جاؤ, کن بلائے, ماننا تیرا مہمان, ایسا نہیں, اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو تحفہ بھیج دو اسی گھر پہ. ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم احمد افتا صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کی دعوت اس طریقے سے دو کہ جس طریقے سے کڑوی ترین دوا ہوتی ہے لیکن جس وقت وہ کیپسول کے اندر ہوتی ہے, میٹھا کیپسول ہوتا ہے, وہ آرام سے پیٹ میں چلی جائے, ورنہ کڑوی صرف دوا جو اس کا ہے وہ زبان پر رکھو تو آدمی کے ہوش میں قے آ جائے, لیکن اس کو کیپسول کے اندر شوگر کوٹڈ کیپسول میں رکھا اور اس کو پی لیا تو وہ اندر جا کے اثر تو کرے گی. تو اللہ فرماتے تھے بالکل اسی طریقے سے ناچ گانے کی محفلیں ہیں, شادی کر پتا ہے کہ وہاں پہ شادی کے اندر ناچ گانے کی محفلیں, وہاں جاؤ نہیں, صحیح نہیں جاؤ, کیونکہ وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, لیکن کرو کیا, ایک دن پہلے ان کے گھر چلے, بھائی آپ کے شادی تو ہمارے لیے بہت بڑے خوشی کا موقع ہے, تو جو تحفہ شادی میں لینا تھا بجائے اس کے وہ پیسہ دبا لے بچا لے, اس پیسے سے تحفہ خریدے, وہ تحفے کو بہت اچھی طرح ریپ کرے اور لے کے جائے اس کے گھر پہ, اس کو پریزنٹ کرے, تو تبلیغ کی تبلیغ ہو گئی اور محبت کی محبت رہی, محبت کی محبت رہی, تبلیغ کی تبلیغ, تبلیغ سانپ بھی مر گیا لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی, بعض لوگ اس کی لاٹھی بھی ٹوٹ جاتی ہے اور سانپ بھی زندہ رہتا ہے, لاٹھی بھی ٹوٹ گئی اور سانپ بھی وہیں کا وہیں ہے, فائدہ کیا ہے ایسی تبلیغ کا؟ تو کرنے کا کام کیا ہے, کرنے کا کام یہ ہے کہ فل من قطعت, جو آپ سے توڑے اس سے تم جوڑو, جو تم سے ویسے جوڑ رہا ہے, جو تم کو چائے پلا رہا ہے اس سے چائے پلانا بہت آسان ہے, جو ویسے ہی آپ کو ناشتے کی دعوت سے بلا رہے صحیح ہے بھائی, آپ نے اس کے ساتھ بھی کوئی وہ کر دیا, وہ بھی کرنی چاہیے, وہ بھی کرنی چاہیے, یہ بات نہیں ہے کہ ہم اس نے کر دیا تو ہم اس کو کیوں بدلے گئے, بدلے کی بات نہیں ہے, مکافات یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی مکافات. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بیٹھی ہوئی تھی تو دروازے کے اوپر کوئی سائل آیا کہ اللہ کے نام پہ دے دو, اللہ کے نام پہ دے دو, اللہ تیرا گھر برکتیں دے اور تیرا گھر بھرا رکھے اور یہ کرے, اور وہ کہتے دعائیں دے رہا ہے وہ بندہ سائل, تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دروازے کے پاس گئیں اور اس کو بھی دعائیں دیں, خوب دعائیں دیں. دعائیں دینے کے بعد جو بھی چیز صدقہ کرنی تھی وہ صدقہ کی. پہلے انہوں نے وہ کام کیا, دعائیں دیں, اس کے بعد جو صدقہ کرنا تھا وہ صدقہ دیے. تو جب صدقہ دیا تو ان کی جو ان کے خادمہ تھی, ان خادمہ نے پوچھا کہ آپ نے کیا کام کیا؟ وہ پیسہ مانگنے آیا تھا, آپ سیدھا پیسے دے دیتے. وہ تو چیز مانگنے آیا تھا, اب چیز دینے سے ختم ہو جاتا معاملہ. آپ اتنی دیر تک آپ نے اس کو دعائیں دی, دعائیں دعائیں دی, اسے اتنے محنت کی وہاں پہ گئی, اسے دعائیں دی, اس کے بعد سر آپ نے تو اما عائشہ سے ذکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا خاص بات فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ اس نے میرے اوپر ایک مہربانی کی کہ مجھے دعائیں دی. اگر میں پیسے دیتی تو یہ تو میرا صدقہ ہوتا, اس کی دعاؤں کی مکافات نہیں ہوتی. اس نے جو میرے ساتھ مہربانی کی اس کی مکافات یہی تھی کہ میں بھی اس کے ساتھ مہربانی کروں دعاؤں کی. وہ میں نے دعائیں کی مہربانی کی, اس کے بعد مجھے صدقہ تو دینے تھا, وہ میں نے دے دیا اس کو. یعنی مکافات کرنا کہ کسی نے آپ کے ساتھ یعنی بہتر طریقے سے پیش آ رہا ہے اور بہتر دعوت میں بلا رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, آپ کہنا نہیں بھائی چھوڑ دے بھائی, اس کو بہت دور کا آدمی ہے بھائی, اسے چھوڑ دے. یہ اگر آدمی کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ یہ مکافات نہیں کر رہا ہے, یہ کچھ اخلاقی کی فل من قطعت میں جو پہلے آدمی سل کر رہا ہے, جو پہلے سے آدمی آپ کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ تو مکافات کرنی ہی کرنی ہے. یہ تو اس آدمی کے بارے میں ہے کہ جو آدمی توڑنے کے اوپر تلا ہوا ہے, توڑنے پہ تلا ہوا آدمی کے ساتھ یہ کرنا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سکھائے ہوئے, یہ سکھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا ذرا نصیب فرمائے. یہاں پہ تو آنا ہی آ جاتی ہے, اتنی زیادہ آنائیں آ جاتی ہیں, اور وہ آنا بھی ایسی ہوتی ہے کہ ناک, فرید بھائی کا جو مثال ہے کہ دم اوپر رہے, جو آدمی کتے کی دم اوپر ہوتی ہے نا, وہ سمجھتا ہے میں جیت گیا. تو سارے جھگڑے وغیرہ کرنا ورنا اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کے اندر آنا یہ ہوتی ہے کہ میری دم اوپر ہے بھائی. کوئی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ عالم عیش و عشرت کا, یہ دنیا کیف و مستی کی, تخیل کر بلند اپنا تخیل کر, یہ سب باتیں ہیں پستی کی. جہاں دراصل ویرانہ ہے وہ صورت ہے بستی کی, بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی, کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے. یہ آدمی کی حقیقت ہے, ایسے بڑھ کے حقیقت نہیں ہے. تو فلانے بھی فلانے ایسے کر دیا, فلانے ایسے کر دیا, وہ فلانے فلانے کتنے فلانے جا چکے ہیں, کتنے ارب فلانے جا چکے ہیں, باقی جتنے فلانے یہ فلانے بھی جانے والے ہیں. تو اپنی ایگو اتنی زیادہ کیوں ہے کہ آدمی دوسرے کے سامنے دوسرے کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے اندر اس کو ایگو آ رہی ہے, کیوں ہے بھائی ایسی؟ یہ ایگو کوئی اچھی چیز نہیں ہے. وہی تو یہ سمجھ نہیں آتا, یہ جو فیشن والوں نے نام رکھا ہے ایگو, یہ دکھتا کیسے, مجھے سمجھ نہیں آتا. اتنا خراب ایک نام ہے, اس کا کوئی بھی کونوٹیشن لے لے, لیکن اتنا خراب نام ہے, یہ خراب نام دکھتا کیسے, اللہ معاف کرے. یہ تو بہت ہی گھٹیا قسم کی سوچ ہے کہ اندر ہماری ایک ایگو ہوگی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, یہ ایگو شیطان کی تھی. جب اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو اس نے کہا کہ بھائی میں آگ سے پیدا, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اس کو مٹی سے پیدا کیا آپ نے, یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ آگ مٹی سے اونچی چیز ہے, تو یہ الٹا سجدہ کرنے کا جو حکم دے رہے ہیں کہ میں اس کو سجدہ کروں, یہ نعوذ باللہ حکم ہی غلط ہے. یہ ہوتی ہے ایگو. جب ایگو آ جاتی ہے تو مرید شیخ سے لڑ جاتا ہے, شاگرد استاد سے لڑ جاتا ہے, یعنی بچے ماں باپ سے لڑ جاتے ہیں, اور تو اور بندہ خدا سے لڑ جاتا ہے. شیطان بندہ ہی تھا نا, یہ خدا سے لڑ گیا ایگو کی وجہ سے. اس لیے میرے شیخ ایک عجیب بات فرماتے ہیں, حضرت مولانا شاہ حسین محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, شیطان کو بہکانے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا. ہم تو آج کہتے ہیں شیطان آ گیا بھائی, شیطان آ گیا, شیطان آ گیا. یہ ہم کہتے تھے شیطان آ گیا بھیا, اس لیے شیطان آ گیا. شیطان کو بہکانے کے لیے کون شیطان تھا بھائی؟ کوئی پیچھے شیطان تو نہیں تھا, صرف اور صرف نفس تھا جس کو ایگو کہتے ہیں, اس کی ایک یہ ایگو. اور یہ ایگو آدمی کو بالکل یعنی گڑھے ترین جگہ پہ ایبس میں جا کے توڑتی ہے, یہ ایگو مروا دے دیے. اس لیے ایگو فل من قطع, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کیا چیز, فل من قطع, جو تم اس سے توڑے اس سے تم جوڑو. ایگو ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی, اچھے تعلقات بھی ہو جائیں گے, ایگو بھی ٹوٹے گی. ایگو رکھنا کوئی بیکار بات ہے, ایگو رکھنا. نمبر دو, اعطی من حرمک, جو تم کو محروم کرے, جو تم کو محروم کرے اس کو تم دو, اس کو عطا کرو. جو تم کو محروم کر رہا ہے اس کو عطا کر رہا ہے, یہ بہت اونچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اونچے اخلاق کی دلیل ہے. جب فتح مکہ کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ رہے ہیں وہاں پہ فتح مکہ میں, تو فتح مکہ کے اندر جب وہاں پہ پہنچے تو بعض صحابہ کو اتنا جوش تھا کہ ان لوگوں نے ہمارے بڑوں کو مارا ہے, ہماری عورتوں کو ذبح کیا ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرمگاہ میں برسہ مار کے ان کو شہید کیا ہے, کتنے لوگوں کو شہید کیا, ان لوگوں کو آج ہم قابو میں ان کو پایا ہے, آج ان کو نہیں چھوڑیں گے. آج الیوم یوم الملحمہ, اليوم یوم الملحمہ, یہ دور پہ یہ نعرہ لگایا بعض لوگوں نے. کیا فرمایا صحابہ اکرام نے, یہ بولا الیوم یوم الملحمہ. وہ ایسا کلپ تھی جیسے پہاڑ سے نکلی ہوئی ہے نا, اور نیچے سے صحابہ اکرام کے قافلے جا رہے تھے, اس کے اوپر ابو سفیان اور دو اور سردار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, وہ دیکھ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ, الیوم الملحمہ کا مطلب ملیا بھیٹ کر دیں گے. آج تو یعنی جذبہ یہ تھا کہ آج ملیا بھیٹ کر دیں گے, تخت تو تاراج کر دیں گے, اور یہ کر بھی سکتے تھے, ان لوگوں نے بہت ظلم کیا تھا اور آج اوور پاور ہوئے ہیں, آج ملیا بھیٹ کر دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جو وہاں کے مکہ کے سردار آئے کہ یہ بھائی صحابہ اکرام یہ بول رہے ہیں یوم یوم الملحمہ, یوم یوم الملحمہ, کہ آج کے دن تو آج یہ اس کام کا دن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے بھائی, الیوم یوم المرحمہ. اس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تبدیل فرمائے, آج تو رحمت کا دن ہے بھائی, آج معافی کا دن ہے, معافی کا. وہ لوگ جنہوں نے مکہ سے نکالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں, جب ہجرت کے لیے جا رہے ہیں پیچھے مڑے مکہ کی طرف, مکہ تم مجھے بہت عزیز ہو, اگر میری قوم مجھے نہیں نکالتی میں تم ان کو کبھی نہیں چھوڑتا, یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں. اور جیسے وہ قبضہ ہوا ہر چیز ہاتھ میں, اس کو یہ فرمایا یوم المرحمہ. جو آدمی ابو سفیان گھر میں پناہ لے لے اس کو معافی ہے بھائی, معافی ہے. جو گھر کے دروازے بند کر دے اس کو معافی ہے, یہ نہیں کہ مسلمان ہو تو معافی ہے, گھر کے دروازے بند کر دے بھائی, کیونکہ مسلمان تو جلد یا بدیر ہو ہی جانا تھا. اتنے اچھے اخلاق ہوتے تھے مسلمانوں کے کہ ان اخلاق سے متاثر ہو کے جلد یا بدیر مسلمان ہو ہی جانا تھا, سوائے یہودیوں کے. باقی اور کسی کو اسلام لانے میں زیادہ دیر نہیں لگی, یہودیوں کے ہاں تو ایک عجیب قسم کی اصلیت تھی, اس لیے ان کو وہاں سے نکالا گیا, مدینہ منورہ سے نکالا گیا. تو دور جہاں ان سے معاہدہ کرتے تھے اور جا کے لڑنا شروع کرتے تھے, یہ پیچھے سے آ کے ان کے گھروں پہ حملے کرتے تھے, ان لوگوں کو نکالا گیا بھائی یہاں سے, مدینہ سے باہر جاؤ یہاں بھاگو یہاں سے. تو اس لیے میرے دوستو یہ فل من قطع عطی من حرمک, عطا کرو کس کو, جو تم کو محروم کرے, جو تم کو نہ دے, تمہارے بچوں کو جاب میں نہ دے, وہ جسے پریشان ہو اس وقت اس کی مدد کرو. عطی من حرمک, کوئی مشکل آئی اور اس وقت آپ اس کے پاس گیا, اس نے کہا نہیں ہے بھائی اتنا ٹائم نہیں ہے بھائی, یہ نہیں ہے فلانا نہیں ہے فلانا نہیں ہے, اور بعد میں اس نے اس کے اوپر جب بند پڑی تو آپ نے اس کی مدد کی, یہ نبوی اخلاق ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اخلاق. یہ نہیں کہ اس وقت ذہن میں بٹھا کے رکھے آدمی اور ذہن میں بٹھا کے یہ رکھے کہ بھائی اس نے یہ کیا تھا تو ہم نے یہ کیا. گاؤں دیہاتوں میں تو بہت ہی زیادہ یہ کامن ہے, بہت ہی کامن ہے, بھائی فلانے نے ایسے کیا تھا, اور وہ تین جنریشن تک وہ ذہنوں کے اندر چلتی رہتی ہے. پرانے نے ہمارے دادا کے ساتھ یہ کیا تھا تو اس کے پوتے کے ساتھ یہ کریں گے, حالانکہ بات ختم ہو چکی ہے, 50 سال ہو چکے ہیں. اور دل کے اندر میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ وہ ایک ہمارے دوست کی شادی تھی, تو شادی کے اندر مسجد کے اندر شادی وہ تھی, نکاح تھا, تو نکاح فارم وغیرہ لے کے اور فارم نہیں فل کر رہا تھا, وہ محفل کر رہا تھا, اچھا بھائی اس کے گواہ کون ہوں گے، شادی کے گواہ کون ہوں گے، دلہن کا وکیل کون ہے، دلہن کے ماموں اور وکیل کی تقرری کے گواہ کون ہے، قاضی صاحب، یہ وہ چیزیں میں فل کر رہا تھا نا. اتنی دیر میں میں کہا کسی اور کو پڑھانا تھا، میں کہا مجھے نہیں، مجھے صرف یہ تھا کہ میرا پین تھا اس لیے میں لکھ رہا تھا، بس اتنا سا کام تھا بھائی میرا. ایگزام میں نکاح پڑھا دیا، پولیس پہنچ گئی اس کے پاس، بھائی تم نے نکاح کیسے پڑھا دیا، گڑبڑ تھا پیچھے. یہ بہت خطرناک بات ہے بھائی، نکاح خان والے تیز ہوتے ہیں، کیونکہ نکاح خان کو بننے کا شوق ہو نا، کسی کو اس قسم کے پیسے لینے کا شوق ہو تو وہ اس سے پہلے سوچ لے کہ حوالات کے جو مچھر ہوتے ہیں بڑے بڑے ہوتے ہیں. میں وہاں پہ لکھ رہا ہوں، اتنی دیر میں وہ جو بندہ ہے، اتنی دیر میں ایک آدمی ہے جو کہ کونے میں چلا گیا، مسجد کے کونے میں، یعنی کوئی کافی دور پیچھے ہٹ کے کونے میں چلا گیا. اب کونے میں جانے کے بعد اب لوگ، جو دوسرا آدمی ہے دلہن کا ابا، وہ اس کے اپنی جو پگڑی ہے نا اس کے پیر پہ ڈال رہا ہے، اس کے پیر دبا رہا ہے، اس کو منا رہا ہے. یہ کیا چکر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں نہیں یہ 10 سال پہلے کوئی مسئلہ ہوا تھا ان کے خاندانوں میں، تو ابھی یہ اس کا وہ اتار رہا ہے کہ میں بس یہاں سے نکل رہا ہوں، شو کر رہا ہے. اس نے کینا اندر ڈالا ہوا تھا، کینا رکھا ہوا تھا دل کے اندر، اور کینا رکھنے کے بعد کیا ہوا، وہ اب اس کو معافی تلافی چاہ رہا ہے کہ مجھ سے کوئی معافی تلافی مانگے. یہ بہت اہم بات ہے کہ معافی مانگنا بھی اچھی بات ہے اور مانگنا چاہیے، یہ تو اس کے آگے کی چیزیں، کہ کسی آدمی نے غلطی کی تو معافی مانگے، غلطی کر رہے ہیں معافی تو نہیں مانگے. کیونکہ غلطی اگر کسی انسان کے ساتھ غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کا جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے، غلطی تو اس نے انسان جو زور اور زبردستی دکھائی ہو تو انسان کے ساتھ کی، جو گڑبڑ کی ہو تو انسان کے ساتھ کی. اب کیا کرے گا وہ آدمی؟ اب وہ یہ کام کرے گا کہ اس زور اور زبردستی کرنے کے بجائے وہ اس کے ساتھ معافی مانگے، دل کی گہرائیوں سے اس سے معافی مانگے. یہ نہیں کہ سوری 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 کرنا تو ایک ایسا لفظ ہے کہ بندے مار دو پھر سوری کر دو، کوئی مسئلے کی بات نہیں، دل سے کچھ بھی نہیں ہے، زبان کی ایسے جواب کرتے. سوری کرنے کا مطلب ایسا ہونا چاہیے کہ دل کی گہرائی کے ساتھ مجھے ندامت ہے. اس لیے جو توبہ کی جو شرائط ہیں، توبہ کی شرائط، ان شرطوں میں ایک شرط یہ ہے کہ جس کو آدمی معافی مانگ رہا ہے نا، توبہ کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، چاہے اللہ سے مانگ رہا ہے چاہے مخلوق سے مانگ رہا ہے، دل کے اندر پہلے ندامت ہو کہ میں نے یہ غلط کام کیا. اگر دل کے اندر یہ ہو کہ میں نے صحیح کام کیا تھا یار، پھر بھی چلو معافی طلب کی، اس کا مطلب توبہ نہیں کر رہی، معافی نہیں مانگ رہی ہے، تو خانہ پوری کر رہا ہے. دل کے اندر گہرائیوں سے اس کو یہ بات خیال ہو کہ بھائی اللہ تعالی کے حق میں میں نے غلطی کی، مخلوق کے حق میں میں نے غلطی کی، آپ کے حق میں میں نے غلطی کی، بھائی اس کو مجھے خاموش ہو جانا چاہیے تھا، بھائی آپ غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیں، اس کو میں نے فلانے وقت میں نے روپے پیسے کرنے غلطی کر دی، آپ مجھے معاف کر دیں، اتنے پیسے بنتے تھے یہ پیسے آپ رکھ لیں. یہ پیسے غزیر بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو تھے، اندر جاؤ اندر جاؤ اندر جاؤ. تو غزیر بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو تھے، تو جب ڈاکہ ڈالتے تھے تو انہوں نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، روکے، اور غالباً غزیر بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، درخت کے اوپر چڑھے تو دیکھا کہ ایک سانپ ہے جو کہ اندھا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اور ایک چڑیا آتی ہے اور چڑیا آ کے اس کے منہ کے اندر کچھ خوراک ڈالتی ہے اور سانپ اس کو کھاتا ہے اور درخت کے اوپر چڑھا ہوا، پھر چڑیا آتی ہے پھر اپنے خوراک ڈالتی ہے، پھر چڑیا آتی ہے پھر خوراک ڈالتی ہے. تو ان کو یہ خیال آیا کہ یار اس یعنی اس جاندار کے رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا، تو میں انسان ہو کے میرے رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے، میں کیوں اتنا مایوب کام کروں. تو انہوں نے ڈاکے سے توبہ کی. اب توبہ تو کر لی کہ ہاں بھائی آئندہ نہیں کروں گا، توبہ تو یہ کی آئندہ نہیں کروں گا، لیکن پیچھے والوں کو جو مال کھایا ہوا ہے، پیچھے والوں کا مال کیا بنے گا؟ تو پیچھے والے سوچ سوچ کے کس قافلے کا مال میں نے چرایا تھا، کتنا مال چرایا تھا، اس کا حساب کر کے وہ سارے مال واپس کرنے کی فکر کی انہوں نے، تب جا کے ولی اللہ بنتے ہیں. کچھ نہ پوچھو، دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے، دل آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. اس لیے میرے دوستو کیا تیسری بات کیا فرمائی؟ فرمائی وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، یہ تو صرف کچھ چیز دینی تھی وہ نہیں دی اس نے, کوئی اس کے اوپر احسان کرنا تھا وہ نہیں کیا, صحیح ہے. لیکن اس سے آگے یہ سپر لیٹو سے سپر لیٹو ہوتی چلی جا رہی ہے معاملہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, کیا تیسرا معاملہ کیا فرمایا, جو تم پہ ظلم کرے اس کو تم معاف کرو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کرنے والوں کو, یعنی وہ ظالم ہے وہ اس کا عمل ہے وہ جانے اس کا خدا جانے, لیکن آپ کے کیا اخلاق ہونے چاہیے, ہمارے کیا اخلاق ہونے چاہیے. اس بندے نے ظلم کیا, اس بندے نے ظلم کیا تو آپ کیا کریں, مٹی پائیں یار, مٹی پائیں. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ظلم ہوا, ان کے بھائیوں نے ظلم کیا, اور اس کے بعد کوئی 40 سال کے بعد یہ موقع آیا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس وہ سارے بھائی بھی پہنچے اور ان کے ابا بھی آئے, اور بھائی آ کے کیا کہتے ہیں کہ ابا جی یوسف علیہ السلام نے تو مجھے ہم کو معاف کر دیا اور آپ نے بھی معاف کر دیا, لیکن اللہ تعالیٰ سے بھی ہم کو معافی دلوا دیجئے, ہم کو اللہ تعالیٰ سے بھی معافی دلوا دیجئے. نبی زادے تھے اور حضور یعنی انبیاء کے جو وارثین ہیں ان کو کتنا استحضار تھا کہ معافی مانگنا, صرف ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے, کیونکہ یوسف علیہ السلام کے اوپر ظلم کیا, ان کے اوپر ظلم کیا, اور یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو ہم سے ظلم ہو گیا, ہم سے غلطی ہو گئی, معاف کر دو. کہ یار تم لوگوں نے تھوڑی کیا, وہ شیطان نے کیا. کتنا خوبصورت طریقہ ہے, تو معافی مانگے تو اس کا حضور صلی اللہ تعالیٰ نے سکھایا, یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ یوسف علیہ السلام نے جس طریقے سے معافی کے اوپر جو ریئیکشن لیا, یعنی معاف تو کیا, یہ بھی کہہ سکتے اچھا معاف کر دیا بھائی تم نے, یہ بھی کہ ان کو پشیمانی نہ ہو, معافی بھی دی اور یہ کہ ان کو باقی ساری زندگی ذلت میں نہ کر کے زندگی گزارا. انہوں نے کہا یار تم نے تھوڑی کیا, وہ شیطان بیچ میں آ گیا, اس وجہ سے ہو گیا مٹی پاؤ. یہ یوسف علیہ السلام کا طریقہ تھا. پھر جا کے وہ نبی زادے تھے, انہوں نے کہا بھائی یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا, ابا آپ نے یہ معاف کر دیا, اللہ تعالیٰ نے معافی دلوا دی. یہ جو مخلوق کو ستانے کا عمل ہے, بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف اور صرف مخلوق کو منا لیں تو کام ہو جائے گا. اگر وہ مخلوق اللہ والی بھی ہے, اگر وہ مخلوق اللہ تعالیٰ کو کوئی مقرب بندہ بھی ہے, تو اللہ تعالیٰ سے ہی معافی مانگنی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, من آدا لی ولیاً فقد آذنتہ بالحرب. یہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا فرمایا, جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میری طرف سے لڑائی کا اعلان ہے, لڑائی کا اعلان. نہیں سمجھ میں آ رہا, دور ہو جائے آدمی, کسی ولی اللہ کے کیمسٹری میچ نہیں ہو رہی ہمارے ساتھ, دور ہو جائے. یہ نہیں کہ پوری دنیا کے اندر بتاتا پھرے کہ بھائی وہ تو ایسے فلانے ایسے فلانے کیا ایسا ہوتا ہے فلانے کیا ایسا ہوتا ہے, وہ نہیں کیا ضرورت ہے بھائی, کسی دوسرے ولی کے پاس چلے جائے, ولی کم ہے کیا دنیا میں, ڈھونڈنا شروع کر دے کہیں اور ولی جہاں پہ آپ کی کیمسٹری میچ ہو رہی ہے وہاں چلے جائے بھائی. لیکن یہ بات بالکل منہ پہ نہیں لے کے آئے کہ فلانے نے ایسا ایسا کرتا ہے, فلانا تو ایسا کرتا ہے, فلانا ایسے ایسے شوق دے باز ہے, نعوذ باللہ ایسا ہے ایسا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایسے تھے کہ ان کے جو قمیض تھی وہ گھٹنوں تک جاری تھی, ایسے پچھلے زمانے میں یعنی جو عربوں کا جو لباس تھا وہ ایسا ہوتا تھا کہ نیچے کی تہبند ہوتی تھی اور اوپر کی ایک چادر ہوتی تھی, جیسے احرام کی چادر ہوتی. یہ بعد میں انہوں نے ایوالو کرتے کرتے یہ جبہ بن گیا یا کرتا ہوتا تھا, تو ان کے جو تہبند تھی وہ اوپر تک آ رہی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جیسے بہت پریشان تھے, اور پریشان ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا عرض کر رہے ہیں کہ میری اور عمر کی لڑائی ہوئی, عمر رضی اللہ تعالیٰ سے میری جو ہے نا لڑائی ہوئی اور غلطی میری تھی, لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت یعنی میں نے کیا عمر انہوں نے بہت مجھے سنایا ہے اور مجھے سنایا ہے. اب اس کا دل کے اندر قلب تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہم دونوں ہیں اور ہم دونوں کی اتنی بڑی لڑائی ہو گئی, تو لڑائی ہو گئی, انسان تھے. اس سے بھی ثابت ہوتا ہے صحابہ اکرام انسان تھے, اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی سورت کے اندر ایک نمونہ پوری امت کے لیے بتایا کہ تم بھی انسان ہو, وہ بھی انسان تھے, تم جیسی جو رنجشیں دیں ان کو بھی رنجشیں ہوتی تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ ہماری ہم سوکنیں تھیں, اونچ نیچ ہو ہی جاتی تھی, مجھے معاف کر دو بھائی. حضرت عائشہ بھی یہی فرما رہی ہے, بھائی آپ کو میں نے معاف کیا, آپ بھی معاف کر دیے. پھر ام سلمہ کے پاس بھیجا پیغام کہ بھائی سوکنیں آپس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے, معاف کر دو بھائی. یہ مطلب نارمل ہیومن بینگ سے, نارمل لوگ سے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ایسا ان کا دل دھل چکا تھا کہ ذرا بھی یعنی کالک دل کے اوپر ان کو گوارا نہیں تھی بالکل. کہ دل کے اندر آما ہے تو عجیب ہی 20 سال کی اور 30 سال کی اور 40 سال کی کساوتیں دل کے اندر جمائے ہوئے بیٹھے ہوئے اور سمجھ رہے ولی اللہ بھی ہیں, ولی اللہ بھی ہیں, ولایت چھو کے بھی نہیں گزر سکتی ایسے آدمی میں جس کے دل کے اندر دوسرے کے بارے میں نفرتیں ہوں, نفرتیں پلتی ہوں جس کو دل کے اندر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیچھے سے آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ناراض ہوئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہچان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں, پھر جا کے بتایا حضرت میری غلطی تھی, میری غلطی تھی, ان کی غلطی نہیں ہے, میری غلطی تھی, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے اونچی آواز میں کہہ دیا, انہوں نے بھی مجھے بہت بول دیا, انہوں نے بہت بول دیا, میں نے بہت بول دیا, لیکن غلطی میری تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی واضح تھی, واضح, اس لیے کسی ولی اللہ سے آدمی دل کے اندر کدورت نہ رکھے, بالکل دل صاف رکھے, دل بالکل صاف رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ ہی بتائی, اپنے ناراض ہونے کی وجہ ہی بتائی. جس وقت کسی نے میرے اوپر ایمان نہیں لے گا, ہر ایک نے مجھے جھٹلایا. ابو بکر کھڑا ہوا تھا جس نے میری نبوت کی صداقت کی, وہ سب کے سامنے کہا کہ بالکل سچ کہتے ہیں, بالکل سچ, کسی ہر بندے نے مجھے جھٹلا دیا تھا, اس بندے نے مجھے میری صداقت کی تھی. تو اس لیے اگر کسی کو کوئی ان کو کہے گا تو مجھے تکلیف ہوگی. اب تو مقال علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے میرے دوستو, میری ماؤں بہنوں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. فوج العف, درگزر کرتے رہو, معافی معاف دو. کوئی بعض دفعہ غلطی دوسرے کی ہوتی بھی ہے, لیکن اتنی بڑی غلطی نہیں ہوتی کہ جس کو لے کے آدمی اس کو سمجھا دے, اور نہیں سمجھ رہے تو اس کو مٹی پائے کر, اس کو دل کے اندر نہ بسا کر رکھے اس نے اس کے ساتھ یہ ہمارا معاملہ ہوا تھا. کبھی بھی دل کو اس کام کے لیے فارغ نہ کرے. دل ہمارا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے, دل ہمارا اس کام کے لیے نہیں ہے مخلوق کی برائیاں دل کے اندر لا کے رکھتے ہیں. کیا بھائی مخلوق کیا کہتی ہے, مخلوق کیا کہتی ہے, مخلوق نے یہ کہ اس وقت یہ کہا تھا, فلاں نے یہ کہا تھا. جب یہ بہرحال مجھے تو یہ یاد آیا کہ جب یہ کہیں اور چلی آئی تھی بس, بہرحال تو اس لیے دل کو فارغ رکھے آدمی. دل کو کس کام کے لیے فارغ رکھے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ. دل کو اس کام کے لیے نہ چھوڑے کہ دل, یا دل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہیں ادھر ہم, یا دل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہیں ادھر ہم. یہ آدمی کرے, کیا کرے کہ اپنے دل کو ایسا بالکل فارغ کر کے رکھے, اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے فارغ کر کے رکھے, بلکہ اس حال میں رکھے کہ کس وقت اللہ تعالیٰ متجلی ہو جاتے ہیں, کس وقت اللہ تعالیٰ, کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ آ سکتے ہیں, کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں اور آدمی کو طاعت میں مزہ آنا شروع ہو جائے. عبادات میں مزہ ہوتا بھی ہے, اپنے ساتھ ہوتا بھی ہے کہ بعض دفعہ اتنا دعاؤں کے اندر اتنا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ دعا کے ہاتھ گرانے کا دل نہیں چاہتا. ہوتا ہی نہیں ہوتا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ کس کو ہوتا ہے؟ دل کو خالی رکھتا ہے, دل کے اندر لوگوں سے کے تانوں تشکی بچا بچا کے نہیں رکھتا. جو بچا بچا کے رکھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ دل کے اندر گڑے مردے, کہتے ہیں گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں, دل کے اندر وہ مردے پالے ہوئے ہیں. جس کمرے کے اندر کوئی گندگی ہوتی ہے, وہ گندگی کے بعد آپ بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتے. جو عبد اللطیف ہے وہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا. جو لطیف ہوگا, جو لطیف ہے وہ کیسے بیٹھنا پسند کریں گے, وہ کیسے آنا پسند کریں گے ایسے دل کے اندر جس میں دوسروں کے بارے میں خیانتیں ہوں گی, دوسروں کے بارے میں ظلم کے جذبات ہوں گے, بدلہ لینے کے جذبات ہوں گے. اس نے ایسا کیا تو ہم ایسے کریں گے. موقع کا تاک میں بیٹھا ہوا ہے, اور تاک میں بیٹھا ہوا آدمی بالکل بیکار بات ہے. کہ وہ اور آج کل کے حالات کے اندر آج کل کے حالات کے اندر یہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ جاہلوں سے کہتے بھائی دور سے ان سے اعراض کرے, جاہلوں کے قریب نہ رہے. جاہلوں کا مطلب ایسے لوگ, جہل کی ڈیفینیشن سمجھ لیں. جہل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جہل کی ڈیفینیشن غلط جاننا, ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ, ایک بالکل دو اور دو چار والی چیز ہے, لاجک سمجھ نہیں آ رہا اس کو, یہ جاہل آدمی ہے. اس کو صحیح علم حاصل ہونا یعنی ہونے کی بات بتا رہے ہیں اس کو, لیکن وہ آدمی سمجھنے کو تیار نہیں ہے, جاہل آدمی. یعنی علم کا نہ ہونا بھی جہل ہے اور غلط علم کا ہونا بھی جہل ہے. ایک آدمی کو نالج ہے لیکن نالج غلط نالج ہے اور اس میں مصر ہے وہ, کہ بھائی ایسا یہ لال بجکڑ کی طرح, جس طرح اس نے جو درخت کے اوپر بندہ چڑھا, اس نے کہا رسی پھینکو اس کو نیچے لانے میں کیا مسئلہ ہے, اور کھینچو اس کو کھینچو کھینچو کھینچو, مر گیا مر گیا مر گیا کر کے وہ نیچے واقعی مر گیا, نیچے گر گیا. اس نے کہا یار یہ تو دو دن پہلے میں نے ایسے ہی تو کنویں میں سے بندہ نکالا ہے, دو دن پہلے میں نے کنویں میں سے بندہ نکالا اسی طرح اس کے پیٹ کے گرد گرد رسی باندھی تھی نکل گیا, تو وہ آج پتا ہے مر گیا یا اللہ کی مرضی ایسی ہوگی. اس کا مطلب یہ جاہل آدمی کا غلط علم کا جاننا بھی, غلط علم کا جاننا, علم تھا اس کو یا غلط علم تھا اس کا جاننا بھی جہالت ہے. ایسے آدمی سے اعراض کرے آدمی, توڑ دے بھائی اس کو ایک سائڈ سے ہو. اگر ان کے ساتھ صرف چٹ چیٹ کرتا رہے گا, اور خاص طور پہ آج کل واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر گروپوں کے اندر ایک بندے نے کوئی بات بولی, دوسرے بندہ اس کی کاٹ کے اندر, اس نے بولا کیسے اس کی کاٹ کے اندر, اس نے وہ دوسرا بتا رہا ہے. اور صرف یہ بات عام لوگوں تک محدود نہیں ہے, یہ علماء تک محدود یعنی جا رہی ہے بات, جو علم رکھتے ہیں ان تک جا رہی ہے. بھائی ایک آدمی جاہل آدمی ہے, وہ جاہل آدمی دوسروں کا وقت ضائع کر رہا ہے, تو آپ کیا کریں بھائی؟ آپ کے حق میں آپ وہاں پہ یہ ڈسکشن فورم نہیں بنایا اس کو, ورنہ نماز کے اندر بھی یہی چیز آئے گی, نماز کے اندر بھی رکھنے بھول جائے گا, وہ سوچے گا اس کی دلیل کیا ہے بھائی, نماز جا رہی ہے دلیل چیک کر رہا ہوں وہاں پہ, اس کام کے لیے تھوڑی دل تو دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے. حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جو کسی آدمی نے آپ کے اوپر فتوا دیا تھا یا کوئی کیا تھا, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, میں دل چاہتا کہ میں اس کو سزا دوں, کیا کروں, ماروں پکڑ کے. حضرت خانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دراصل آپ کے دل کے اندر پیدا ہو رہا ہے نا, یہ کوئی دین کے لیے کوئی, یہ غصہ دین کے لیے نہیں ہے, یہ غصہ دراصل اپنے لیے ہے, اپنے لیے. کیا؟ کہ میرا شیخ ہے, اس شیخ کو کس طرح سے انہوں نے نیچا دکھانے کی کوشش کی. یعنی دراصل اکڑ اپنی طرف ہے, اپنی ایگو ہے تمہاری, یہ ایگو ہے کہ میرے شیخ کو کیسے کر دیا. اگر تم کو واقعی دین کے لیے یہ جذبات تھے تو کتنے لوگ اللہ رسول کو کہہ رہے ہیں, کتنے لوگ صحابہ کرام کا, ان سے تو آپ ہاتھ ملا رہے ہو, ان کے ساتھ تو کھانا کھا رہے ہو, ان کو تو کوئی خوشی, ان کے لیے تو دل کے اندر کوئی جذبات پیدا نہیں ہو رہے. یہ جذبات یہاں پہ کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ تمہارا اندر ایگو ہے. یہ ایگو کی وجہ سے کوئی کام نہیں کرنا, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرنا. اس لیے اپنے وقت کو بھی کبھی پازیٹو یوز کریں, یہ کام کر کے. میں تو اس کے اوپر یعنی جتنے لوگ اس کے اندر بہن, بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی فیلڈ ہوتی ہے, ان سے کیا فرض ہے, یہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے, ہر ایک کی فیلڈ نہیں ہے, جس کی فیلڈ ہے چلو وہ کرے بھائی, وہ دوسروں کا سائنسی دلائل دے کے, جس دوسرے دلائل دے کے, عقلی دلائل دے کے, نقلی دلائل دے کے ان کو قائل کرنے کی کوشش کرے اسلام کے اوپر. لیکن ہر بندہ اگر اس چیز میں لگ جائے گا تو اس کا صرف اور صرف وقت ضائع ہوگا, اور دل کے اندر صرف اور صرف دوسروں کو نیچا دکھانے کے خیالات ہوں گے, جو کہ بیکار بات ہے. عارض انل جاہلین کے خلاف ہے یہ بات. عارض انل جاہلین کا مطلب یہ کہ اپنے وقت کا بہت پازیٹو یوز کرے, اپنے وقت کو ضائع نہ کرے, وقت بہت ایک دفعہ ہی ملا ہے, اس کو بہت پازیٹو وے میں استعمال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.